الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة رب العالمين شفع المسلمين سيدنا ومولانا القاسم محمد. من الطاهرين المعصومين الذين أمر الله عنهم ورجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم
صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجود
المعارضين
گرامی ماہ مبارک رمضان کی روحانی نعمتوں کے عنوان سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کی جانب سے ہم گناہ گار انسانوں کی اصلاح اور بہتری کے لیے ایک فرصت ہے، اور اس تقویٰ کو کہ جو ہم سے مطلوب ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں، اس تقویٰ کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی خدائی زندگی ہو جاتی ہے. انسان خدا کی رضا و خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب خداوند عالم نے یہ فرصت ہمیں دی ہے تو اس فرصت کے سبب خداوند عالم نے ہمیں بہت ساری نعمتیں اور عنایتیں اور موہبتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان، اس کے روزوں، اس کے تقویٰ، اس کی پرہیزگاری اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے سے حاصل ہوتی ہے. سب سے بڑی اور عظیم نعمت کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ روحانی یا معنوی طہارت ہے. اور جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ ظاہری طہارت تو سب کو نظر آ سکتی ہے لیکن روحانی طہارت ہر کسی کو نظر نہیں آتی. کل ہم نے کچھ آیات آپ کی خدمت پیش کی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے، کہ جس میں سے ایک سورہ توبہ کی 108 آیت تھی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ طاہر لوگوں کو، پاکیزہ ہونے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. دوسری نعمت کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقیقت کو در کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ لکل شئین ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے اور ماہ اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. یعنی در حقیقت بہار جب آتی ہے تو ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے کہ جس میں قرآن پڑھنے کا لطف بھی آتا ہے، جس میں قرآن پڑھنے کا نتیجہ بھی جلدی ملتا ہے، جس میں قرآن کی جانب سے انعامات کی بارش بھی انسان پہ زیادہ ہوتی ہے. اس بنا پر آپ دیکھیں کہ شب قدر میں بھی ہمیں قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو اپنے سامنے کھولیں، اس کو اپنا ہادی اور رہنما بنائیں اور قرآن کو اپنے سر پہ رکھیں. قرآن کو اپنے سامنے کھول کے رکھنا در حقیقت ہی کہ خدا آج کے بعد اس شب قدر میں اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد ہمیشہ اس قرآن کے راستے پہ قدم بڑھاؤں گا. اور قرآن کو سر پہ رکھنے کا راز یہ ہے، سر یہ ہے کہ خدا اب میں اس قرآن کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اب میری تمام راتیں قرآن کے سائے میں، میرے تمام دن قرآن کے سائے میں بسر ہوں گے۔ تو تب جا کر انسان اگر شب قدر کی حقیقت کو درک کرے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ خود قرآن بھی پاک ہے اور پاکیزہ کرنے والا بھی ہے، اہل بیت بھی پاک ہیں اور یہ پاک کرنے والے بھی ہیں، درود بھیجے محمد والے۔ اب قرآن کریم نے در حقیقت بہت سے عوامل کو معنوی اور روحانی طہارت کا عامل اور سبب قرار دیا ہے کہ کون کون سے کام آپ کریں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کو روحانی طہارت یا معنوی طہارت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ جسے قرآن نے پیش کیا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا کہ جب تم زکوٰۃ واجب ادا کرو گے تو یہ تمہارے لیے طہارت کا سبب بنے گا۔ خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی اے رسول ان کے اموالوں سے زکوٰۃ لے لو، یہ ان کے تزکیے کا، ان کی پاکیزگی کا، گناہوں سے ان کے دور ہونے کا سبب بنے گا۔ یعنی در حقیقت زکوٰۃ مایۂ طہارت انسان ہے کہ انسان پاک ہوتا ہے گناہوں سے، مال کی محبت نکلتی ہے۔ ایک شخص تھا، دیندار تھا لیکن پیسے سے بھی بہت بہت ہوتی، اور بڑا مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے کہ پیسہ کمائے اور پھر آخر میں خمس ادا کرے۔ تو جب اس کے خمس کی تاریخ آتی تھی، اس کا سال خمسی آتا تھا، تو اپنے غلام سے کہتا تھا کہ مجھے اس کرسی سے، مثال کے طور جسے بیٹھتا تھا، باندھ دو اور پھر فلاں صندوق سے جا کر اتنے پیسے نکالو، فلاں مشتق کو دے آؤ۔ چونکہ مال کی محبت تھی لیکن حکم خدا کو مقدم کرتا تھا، اس کا نوکر اس کو کرسی سے باندھ دیتا تھا اور پھر وہ کہتا تھا فلاں صندوق کھولو، اور صندوق کھول کر اتنا پیسہ جا کے خمس کو فلاں مشتق کو دے آؤ۔ اب وہ جب وہ کھول رہا ہوتا تو یہ چیخ رہا ہوتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں نکالو، مال کی محبت تھی، لیکن اس شرع حکم کی اہمیت اس پہ غالب آ جاتی تھی اور وہ دیا تھا، اس کے بعد نارمل ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ وقت کے انسان مال دے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کون سی چیز قبول ہوگی، کون سا انفاق قبول ہوگا، کون سا عطیہ، کون سا ڈونیشن قبول ہوگا؟ خداوند عالم فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کی وسعت اور افق کو چھو ہی نہیں سکتے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے ان میں سے خرچ نہ کرو۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے، صدقہ صدق سے، سچائی سے، یعنی انسان سچے دل سے یہ کام کر رہا ہے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ خلوص نیت سے کام کر رہا ہے، صدقہ کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اور اسی تناظر میں اگر تعویل کی جائے تو وہ مال جو انسان دیتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کا انتظام کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے معنوی طہارت کا سبب بنتی ہے کہ اس کی روح گناہوں سے پاک ہوتی ہے، انسان کی روح، انسان کی صفات گناہوں سے پاک ہوتی ہیں، جس کو میں نے کہا کہ ایک ظاہری نجاست ہے جو بدن سے عبارت ہوتی ہے، اور ایک باطنی نجاست ہے جو گناہوں سے اور روح سے مربوط ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے جو ہے کسی نامحرم کو دیکھا ہے، مولانا صاحب میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ کوئی کہے کہ آج میں نے گانا سنا ہے، میرے کان میں درد ہو رہا ہے، آج میں نے غیبت سنی ہے، میرے کان میں درد ہو رہا ہے، آج میں نے بدقولی کی ہے، خلف وعد کیا ہے، دشنام دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کی توہین کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، میری زبان میں درد ہو رہا ہے، میں نے حسد کیا ہے، میرے دل میں درد ہو رہا ہے، نہیں، میں نے مال یتیم کھایا ہے، مال حرام کھایا ہے، میرے شکم میں درد ہو رہا ہے۔ جتنی بھی روحانی نجاستیں ہیں، غلاظتیں ہیں، گناہ ہیں، ان کے انجام دینے سے انسان کی بدن میں درد نہیں ہوتا، انسان کی روح میں درد نہیں ہوتا. یہ تو جو مادی درد ہوتا ہے نا، جسمانی درد، یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں، جسم کے کسی عضو میں کوئی درد ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایکس رے کیا، پھر اس کا مزید رپورٹیں لی، پتہ چلا کہ جناب خدا نہ خاصہ آپ کے جسم کے اس حصے میں کینسر تھا. آپ کہتے خدا کا شکر بر وقت پتہ چل گیا، اس کی جڑیں پھیلنے سے قبل ہی ہم نے اس کا معالجہ کر لیا. یہ جسمانی درد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالی نے روح کے معاملے میں یہ درد نہیں رکھا کہ انسان گناہ کرو کہہ کے میرے جسم میں، میری آنکھ میں، میرے کان میں، میرے دل میں درد ہو رہا ہے. تو انسان کتنی توجہ کرے، کتنی زیادہ توجہ کرے کہ یہ گناہ جو کر رہا ہوں یہ بھی ایک درد ہے. خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں، مال یتیم نہیں کھا رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو اس آگ کے کھانے کا احساس نہیں ہے. یہ وہ آگ ہے تطلع علی الافدہ، کہ یہ دلوں سے طلوع کرے گی، دلوں سے نکلے گی، روح کی گہرائیوں سے نکلے گی. اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ مال یتیم کھانا، گناہ کرنا، نامحرم دیکھنا، گانے سننا، غیبت کرنا، کسی کی غیبت سننا، یہ سب یہ وہ آگ تھی کہ جسے میں اپنے روح میں ڈال رہا تھا. فرق یہ کہ وہاں محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں. مگر یہ کہ انسان نور الہی کا حامل بن جائے، مگر یہ کہ انسان ولایت اہل بیت کا رکھنے والا بن جائے. تو یہ ولایت اہل بیت نور قرآن اسے اسی دنیا میں گناہوں کی بدبو، گناہوں کی نجاست کو دکھا دے کہ وہ اپنے دامن بچا سکتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسری چیز جو ہماری طہارت کا سبب بنتی ہے، روحانی طہارت کا، وہ ہے توبہ. ارشاد ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، تواب کو، ایک تائب ہوتا ہے، ایک تواب ہوتا ہے. تائب یعنی ایک دفعہ، دو دفعہ توبہ کرنے والا، تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بہت ہی فعال کارکن ہیں. فعال کارکن یعنی بہت ایکٹیو، بہت زیادہ سرگرم. ایک دفعہ دو دفعہ آئے، آفس میں چلے گئے، لیکن جب ماہ رمضان ختم ہوگا انشاءاللہ ناطقہ صاحب آپ کو اگر کوئی ہدیہ دیں تو کہیں گے بھائی یہ سب سے زیادہ فعال تھے. کیوں؟ سرگرم تھے، آگے آگے ہوتے تھے، مثال کے طور پر ہر کام میں پیش پیش ہوتے تھے، اپنی خدمات پیش کرتے تھے. تائب ایک دو دفعہ توبہ کرنے والا، جس نے ایک دفعہ توبہ کی اس پہ لفظ تائب کا لفظ صادق آ جائے گا، تم نے ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ توبہ کی. تواب بار بار توبہ کرنے والا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بار بار توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اور اپنے نظام کو بھی. درود دیجیے محمد والا. یہ توبہ انسان کے اندر در حقیقت ایک ایسا عامل ہے کہ جو اسے گناہوں سے بچا سکتی ہے. اس توبہ کو میں نے کسی موقع پر کہا تھا، یہ اینٹی وائرس ہے. آپ کے کمپیوٹر میں ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے. اینٹی وائرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ کے جراثیم میں، آپ کے کمپیوٹر میں جو جراثیم آ رہے ہیں ان کو روک سکے، ان کا سردباب کر سکے، اور اگر آ گئے ہیں تو ان کا قتل عام کر سکے، ان کو کل کر سکے. اور اگر آپ کے کمپیوٹر کی مختلف ہارڈز میں اگر کہیں سے جراثیم آ جائیں، وائرس آ جائیں، تو پھر وہ اسکین کر کے ان کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. توبہ خداوند عالم کی جانب سے اینٹی وائرس ہے، ویکسینیشن ہے. ویکسینیشن کیا ہوتی ہے؟ حج پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ٹیکے لگاتے نہیں لگاتے. کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ وہاں کی بیماریاں آپ پر اور آپ کی بیماریاں وہاں والوں پہ اثر نہ کریں. تو کمپیوٹر کے بھی ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے، جو کمپیوٹر کو وائرسز سے، جراثیم سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے صاف ستھرا رکھتا ہے، تاکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں. توبہ کا اینٹی وائرس ہمیں اس وقت گناہوں سے بچائے گا کہ جب یہ ایکٹیویٹ ہوگا، اپ ڈیٹ ہوگا. دیکھیے، آپ دوا لیتے ہیں نا تو اس میں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، لکھی ہوتی نہیں ہوتی ہے جناب؟ اس کے بعد، اس تاریخ سے پہلے پہلے دوا کھائیں گے آپ اچھے ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کھائی تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ایکسپائر ہو گئے. اینٹی وائرس بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، ایک مدت تک کام کرتا ہے، اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ یو ایس بی لگائے، پتہ چلا 365 جو ہے وائرس جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو گئے. اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں. کنیکٹ کرنے کے بعد خود بخود جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کی وسیع اور عزیز دنیا سے متصل ہوتا ہے، فوراً ہی اس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور تھوڑی دیر میں، اب جتنا انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنی جلدی آپ کا اینٹی وائرس کمپیوٹر کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا، اور پھر سے آپ کا کمپیوٹر چاقو چوبن حشاش بشاش ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان خدا کا وہ پرسرعت ترین اسپیڈ رکھنے والا انٹرنیٹ ہے کہ جو ہمارے توبہ کے اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے. اب جیسے جیسے آپ اپ ڈیٹ ہوتے جائیں گے، آپ کی توبہ اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی، آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی اور گزشتہ گناہوں سے بھی. جو گزشتہ گناہ ہوئے ان سے بھی انسان معافی مانگے گا، اور آئندہ جو گناہ ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی چوکنا ہو جائے گا کہ میں یہ کام نہ کروں. ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کے ذریعے سے شیطانی جراثیم میرے دل کی ہارٹ میں چلے جائیں، میرے کانوں کے ذریعے سے شیطانی جراثیم میرے دل کی دنیا میں داخل ہو جائیں، اور پھر میرے پاس اینٹی وائرس نہ ہو، اور پھر وہ میرے دل کی دنیا کو، روحانی دنیا کو، میری طہارت کو تباہ و برباد کر دیں. تو توبہ ایک اینٹی وائرس ہے کہ جو ہمیں شیطان اور شیطانی جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے. درود بھیجی محمد و آل محمد. یہ توبہ کیا ہے؟ تین قسم کی توبہ ہوتی ہے ہمارے یہاں. ایک کانوں کی توبہ ہوتی ہے، توبہ توبہ، جی توبہ سے بھی توبہ کر لیتے بعض لوگ، کیا آئندہ توبہ نہیں کریں گے. ایک تسبیح والی توبہ ہوتی ہے کہ جو ہم شب قدر میں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، دوستوں میں ریس لگی ہوتی ہے، اس کی تسبیح ختم ہوئی، میری ہوئی، کس کی جلدی ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کہ تلفظ بھی ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور تیسری توبہ کون سی؟ علم والی توبہ ہوتی ہے. علم پہ گئے توبہ کی آئندہ نہیں کریں گے، علم سے اترے نہیں، پھر سے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تین توبہ کام نہیں آئے گی، نہ کان والی توبہ، نہ تسبیح والی توبہ، اور نہ علم والی توبہ. کون سی توبہ کام آئے گی؟ جو دل سے توبہ ہوگی. آقا شریعت محروم جو اسی آپ کے ایریے میں رہتے تھے، بہت سے افراد جانتے ہوں گے، وہ شب قدر میں فرماتے تھے، جو لوگ ان کے پاس آتے تھے کہتے تھا خدا سے جھوٹ بولیں. تو لوگ جو مقدس لوگ تھے ہم جیسے، وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہہ لیں گے آقا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 100 دفعہ جھوٹ بولیں، استغفار پڑھیں؟ کہہ لیں گے اور کیا، یہ جو تم پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تم خدا سے 420 ہی کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں تو وہی کھوٹ ہے نا کہ ابھی تو استغفر اللہ بولوں، صبح دیر سے آفس جاؤں گا، جلدی پریزنٹ لگا کے جلدی ٹلا مار کے واپس آ جاؤں گا. تو یہ 420 ہوئی نہیں ہوئی، ابھی تو تم استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے ہمسائے کے پاس جاؤ گے تو اس کا حق ادا نہیں کرو گے. تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے تم خدا سے جھوٹ بول رہے ہو؟ کہ خدا یہ استغفر اللہ یہ نہیں جھوٹ بول رہا ہوں، میں استغفر اللہ نہیں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر کہتے تھے خدا کے بندوں، یا عباد اللہ، خدا کے بندوں، استغفر اللہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، ایک ایک گناہ یاد کرو اور ایک ایک استغفار پڑھو، تب جا کے یہ استغفار تمہاری قبول ہوگی. اس لیے امام سے کسی نے پوچھا کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے، خلاصہ بیان فرما رہا ہوں. امام نے کہا کہ جب گناہ کی جانب اٹھتے ہوئے تمہارے قدم رک جائیں، تم حقیقت ذکر اور حقیقت استغفار پر فائز ہو گئے. یہ ہے توبہ. توبہ یہ نہیں کہ جناب جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ. یا ایک بلا جو یہاں کراچی میں اور خصوصاً ہندوستانی میں نے دیکھی ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ہر سال اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ جب جوشن کبیر پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بلا آ گئی ہے ہمارے یہاں, بہت بڑی بلا. وہ بلا کیا ہے؟ وہ بلا ڈوری بننے کی بلا ہے. پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے, ہے یہاں پہ بھی ہے, کبھی کبھی ہوتی ہے نوجوانوں کو خصوصاً, کہ جناب انہوں نے وہ کالی ڈوری لی بازار سے جا کر, اس کا ایک سرا انگوٹھے باندھا اور ایک سرے سے جو ہے نا وہ گرا لگانی شروع, بڑے خوبصورت انداز سے. اچھا گرا بھی بڑی خوبصورت انداز سے لگتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب پوری توجہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ گرہ میں ہے, کہ وہ گرہ جو وہ صحیح لگے. الغوث الغوث خلص من النار, یارو پھونک بھی مارنا ہے کہیں پھونک بھاگ نہیں جائے جلدی سے, اس کو قید کر دوں گرہ میں. ایک یہ بھی مصیبت ہے پھونک مارنے کی, ہماری ہر چیز میں دم دینا پھونک مارنا, یہ سارے کام ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے بکثرت ہوتے ہیں اور فراوان ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی شریعت جو ہے وہ توزیع المسائل سے زیادہ ہوتی ہے. ایک توزیع المسائل ہوتی ہے, ایک توزیع المسائل ہوتی ہے. تو پوری توجہ جو ہے وہ دعا کے مطالب پہ نہیں ہوتی, خلصنا من النار یا رب پہ نہیں ہوتی, الغوث الغوث پہ نہیں ہوتی کہ خدا ہمیں آگ سے بچا. پوری توجہ کس پہ ہوتی؟ وہ گرہ جو ہے وہ صحیح لگ جائے گی. یہ بلا ہے, یہ روحانیت کے قاتل ہے. یہ روحانی طہارت جو خدا نے آپ کو دی, شب قدر میں آئیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں توبہ کریں, پوری توجہ ہماری یا پھونکے مارنے پہ ہوتی ہے, یا ڈوری بننے پہ ہوتی ہے, یا جلدی جلدی استغفار کرنے پہ ہوتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ توبہ نہیں ہوتی. تو حقیقی توبہ کیا ہے؟ حقیقی توبہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الندم توبۃ, تمہارے دل کی ندامت و پشیمانی ہی حقیقی توبہ ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن دل سے پشیمان ہو اور پھر دوبارہ جا کے گناہ کرے. مومن منافق نہیں ہوتا, مومن کو مومن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ منافق نہیں ہوتا. الندم توبۃ, تمہارے دل کی ندامت پشیمانی نادم ہونا ہی توبہ ہے. انسان اگر حقیقی معنی میں پشیمان ہو جائے تو وہ اس کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے. اذان گرامی, بس مختصر کر رہا ہوں, اذان بھی ہو رہی ہے, کہ توبہ کیا ہے؟ نوجوان دوستوں کے لیے ایک مثال میں پیش کروں. آپ اپنے کالج سے, اسکول سے, آفس سے گھر پہنچے, جیسے ہی دروازے پہنچے, دروازے کے سامنے کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی تھی. آپ روزے سے تھے, آپ نے کہا اس کو کل کاٹ دوں گا, یہ کانٹے دار جھاڑی ہے, یہ بڑی ہو جائے گی تو یہ اذیت کرے گی. دوسرے دن پہنچے پھر تھکے ہوئے تھے, کانٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اچھا جناب کل کاٹ دوں گا. پھر تیسرے دن آخر ہوتے ہوتے اتوار کا دن آیا اور آپ نے آرا لے کر جھاڑی کا وہ حصہ جو زمین سے اوپر اگا ہوا تھا اسے کاٹ دیا آپ نے, کہا چھٹی. اور آپ عید کی چھٹیوں پر بلتستان چلے گئے, گلگت چلے گئے, جہاں جہاں آپ کا وطن تھا. واپس آئے تو دیکھا کیا ہوگا, کیا ہوگا بتائیے؟ دوبارہ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں تو موجود تھیں. ہم جو توبہ کرتے ہیں سفر اللہ یہ بس جلدی جلدی ظاہری طور پہ ہٹا کے صاف ستھرا کر کے جو اثر ہوتا ہے نا, جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ سارا کچرا جو ہے وہ فرش کے نیچے ڈال دیتے ہیں, ظاہری طور پہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے, اوپر سے کپڑا ڈال دیں گے صاف ستھرا ہو گیا. یہ توبہ ہوتی ہے ہماری. چنانچہ حقیقی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو اس کی جڑ سے نکالا جائے, یہ حقیقی توبہ ہے. اگر اس چیز پہ مہارت حاصل ہو جائے کہ ہم گناہ کو جڑ سے نکالیں, انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل اگر موقع ملے تو بتاؤں کیسے جڑ سے نکالیں گناہ کو. صرف ایک مثال, بہت ہی مشاہداتی مثال, اور آپ کے ذہن کو تمام کروں گا. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے نا پاک ہونے میں اتنی زیادہ مشکل ہوگی, جتنی زیادہ خدا کی مخالفت ہوگی خدا سکرات الموت کو زیادہ کرے گا, موت کی سختی کو زیادہ کرے گا تاکہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے, عذاب قبر زیادہ کرے گا, فشار قبر زیادہ کرے گا تاکہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے, برزخ میں انواع و اقسام کے عذاب پہ مبتلا کرے گا تاکہ پاک ہو جائے. اگر پھر بھی بدبخت پاک نہ ہو تو پھر آخری علاج آتش جہنم ہے, کہ وہاں پہ انسان گناہوں کو پاک کرے گا, جلائے گا. بعد کا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں زخموں کو جلایا جاتا تھا تاکہ وہ اچھے ہو جائیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے, آپ اپنے کپڑے دھونے کے بعد یا آپ نے ابھی بازار سے خریدے ہیں اور اس طریقے ہی ہے, ان کو جتنا ملا جلا کے رکھیں گے اتنی ہی زیادہ ان پر سلوٹیں پڑتی چلی جائیں گی, اور جس کپڑے پر جتنی زیادہ سلوٹیں ہوں گی اس کو اتنی ہی زیادہ گرم استری کی ضرورت ہوگی, تاکہ گرم ترین استری ان سلوٹوں پہ چلے تو اس کو صاف ستھرا کر دے. ہم جتنے زیادہ گناہ کرتے جائیں گے خدا کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پس اپنے کپڑوں کو اگر ایسے استعمال کریں کہ کم سلوٹیں پڑیں تو دوسری دفعہ استری کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی, لیکن اگر بیتو کے طریقے سے استعمال کیا تو پھر عزیزان گرامی کیا ہوگا, زیادہ گرم استری کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ تاکہ سلوٹیں صاف ہوں. پس گناہ بھی ایسا ہی ہیں, جتنے جتنے گناہ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ ہمیں خدا کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں حقیقی اور معنوی اور روحانی طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے حقیقی بندوں میں کہ جو حقیقی توبہ کرنے والے ہیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. حاضرین محفل وانیان محفل کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, بے روزگاروں کو روزگار, بار روزگاروں کو برکت, بے ازدواج کو ازدواج, بے مسکنوں کو مسکن, بے اولاد کو اولاد, اور بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خداوندہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارا خاتمہ محبت محمد آل محمد اور ایمان پر ہو, اور ہمیں شہادت کی موت سے ہمکنار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے امام زمانہ کی نیابت میں, اس کا ثواب تمام ائمہ اور تمام جملہ مومنین مومنات کے روح کو اس علیہ ثواب.